نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی ایک دو آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں پڑھی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. خیال یہ تھا کہ آج چونکہ عید کا دن ہے اس لیے لوگ شاید جمعے کی بیان میں حاضر نہیں ہوں گے، نماز تو پڑھیں گے لیکن بیان نہیں سنیں گے. تو اس لیے میرا بالکل ارادہ نہیں تھا جمعے کا بیان کرنے کا. ابھی تھوڑی دیر پہلے کھڑکی سے جھانکا تو پتہ چلا کہ کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو حیرانگی ہوئی کہ عید ہے پھر بھی عید کے دن تو کھاتے ہیں پیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی غنیمت ہے، بیان سننے کیسے آ گئے. دوسری بات اس لیے بھی ناغے کا ارادہ تھا کہ رمضان میں بہت زیادہ بیانات ہوئے ہیں. لوگ اصرار کرتے ہیں کہ ادھر بھی بیان کریں، یہاں بھی بیان کریں، اس مسجد میں بھی، اس مسجد میں بھی. تو بیان کے حوالے سے ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ بیان سننے والے کو تو فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کرنے والے کو فائدہ نہیں ہوتا اگر وہ اعتدال سے تجاوز کر جائے. جو آدمی ہر وقت نصیحتیں کرتا رہے بیٹھ کے، ہر وقت سمجھاتا رہے دوسروں کو یہ کرو یہ نہیں کرو، یہ اچھا کام ہے یہ برا کام ہے، تو اس کی روحانی قوت اور روحانی طاقت برباد ہو جاتی ہے. یہ چیز لوگ سمجھتے نہیں. جو ہر وقت دوسروں کو سمجھاتا رہے، بیان میں یہی تو ہوتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے، آپ لوگ یہ کریں آپ یہ نہیں کریں، جو آدمی ہر وقت دوسروں کو سمجھاتا رہے تو وہ اپنی اصلاح سے غافل ہو جاتا ہے، اپنی اصلاح سے غافل ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے جتنے بھی مشائخ اور بزرگان دین گزرے ہیں وہ جیسے نماز کو فرض سمجھتے ہیں اسی طرح کم بولنے کو بھی فرض سمجھتے ہیں. کم بولنا، کم بولنے میں سب داخل ہیں، خطیب بھی اس میں داخل ہے، ہر وقت بولتا ہی رہے بولتا ہی رہے بولتا ہی رہے، تو وہ بولتے بولتے پھر اندر سے خشک ہو جاتا ہے. بس پھر اس کو ہر وقت دوسروں کو سمجھانے کا شوق تو ہوتا ہے، اپنی اصلاح سے غافل. اس کی ایک مثال دیتے ہیں بزرگان دین کہ کنویں میں پانی اگر ٹھہر ٹھہر کے نکالا جائے تھوڑا تھوڑا کر کے تو تازہ پانی آتا رہتا ہے اور پہلے والا پانی نکلتا رہتا ہے. لیکن اگر آپ کنویں سانس لیے بغیر کنویں کو بھی سانس لینے کا ٹائم دینا چاہیے نا. آپ پانی نکالتے رہیں تو کیچڑ آنا شروع ہو جائے گا اس میں سے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج تو روزہ نہیں ہے, آج تو سمجھ لیں بھائی. ابھی بھی آپ لوگ کے چہروں سے ایسا لگ رہا ہے جیسے روزہ رکھا ہوا ہے. تھوڑے سے عید کے دن تو کھلے ہوئے ہونے چاہیے. تو یا وہ شاید آثار ہیں جی, نیند کے آثار ہیں. میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی حساب کتاب, کیونکہ رمضان میں رات کو سونے کی عادت نہیں, اب رات کو نیند ہی نہیں آ رہی. اب چند دن تک عادت ڈالنی پڑے گی رات کو سونے کی. تو کنویں سے بار بار پانی اگر نکالا جائے اور بغیر کسی توقف کے, تو کنویں میں صاف پانی کے بجائے پہلے تو کچرے والے پانی آئے گا, پھر بھی اگر سانس نہیں لینے دیا تو کنویں سے پھر کیچڑ آنا شروع ہو جائے گا. تو اللہ نے جس کو بھی ٹوٹا پھوٹا علم دیا ہو, اگر وہ علم کی بات لوگوں کو بتاتا ہے اور پھر خود بھی اپنے اندر اللہ کی محبت اور معرفت کو جمع کرنے کا سامان کرتا ہے, تو آہستہ آہستہ وہ پانی ہمیشہ علم کی جو بات ہے وہ اچھی باتیں لوگوں تک پہنچیں گی. اور اگر ایک دن میں صبح بھی بیان, دوپہر بھی بیان, رات کو بھی بیان, اگلے دن بھی بیان, سمجھاتے سمجھاتے اس کے سینے سے پھر کیچڑ نکلنا شروع ہو جائے گا. لوگ کہیں گے مولوی صاحب اچھا بھلا بیان کرتے تھے, پتہ نہیں کیا ہو گیا انہوں, کیا شروع کر دیا انہوں نے, اچھی بھلی باتیں کرتے تھے, پتہ نہیں کس کس قسم کی باتیں شروع کر دی ہیں, جیسے ابھی کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو یہ جب ہوتا ہے جب کیچڑ آنا شروع ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نصیحت وقفے وقفے سے کیا کرتے تھے, وقفے وقفے سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعرات کو بیان کیا کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ روز کیوں نہیں کرتے آپ, تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناغے ناغے سے نصیحت کیا کرتے تھے, تو میں بھی اسی طرح سے کروں گا. یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جیسے زیادہ بولنے سے علماء کو, خطیبوں کو, واعظوں کو نقصان ہوتا ہے, یہ حقیقت ہے, ایسے ہی عوام کو بھی نقصان ہوتا ہے. اگر آپ ہر وقت دوسرے کو سمجھاتے رہیں گے یہ کرو یہ نہیں کرو, یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, تو اندر سے آپ کا باطن بھی بگڑ جائے گا. نہیں علی المنکر کو دیکھ کے بولنا یہ تو موقع ہے, اس وقت تو بولنا فرض ہے, کوئی برائی نظر آئے اس وقت تو بولنا فرض ہے, لیکن کوئی نظر نہیں آ رہی ویسے ہی ہر وقت. تو وہ کسی نے بڑی مثال دی ہے کہ آپ اگر ایک انگلی دوسرے کی طرف کرتے ہیں تو یہ چار انگلیوں کا رخ اپنی طرف ہو جاتا ہے انسان. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس مولوی صاحب ہیں تو اب یہ ممبر سنبھال کے اور سپیکر ہاتھ میں لے کے ہر وقت بولتے ہی رہیں بیٹھ کے, ہر وقت بولتے ہی رہیں, تو ایسا نہیں ہے. اس سے جو بولنے والا ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے, وہ اپنی اصلاح سے غافل ہو جاتا ہے, اور جب اپنی بیچارے کی اصلاح نہیں ہوگی تو دوسروں کو سمجھائے گا ان کی کہاں سے ہوگی, تو یہ نقصان ہوتا ہے. آج بس ہلکی پھلکی دہی پھلکی آپ سمجھیں, ہلکی پھلکی باتیں آپ کے سامنے ہوں گی, زیادہ بیان نہیں ہوگا گاڑا. عید کا دن ہے, تھوڑا سا ہلکا پھلکا سا انشاءاللہ. میں تو صرف آپ لوگوں کو دیکھ کر آ گیا ہوں کہ اتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں, ورنہ میرا بیان کا بالکل ارادہ نہیں تھا. کھڑکی سے جھانکا, میں نے بتایا کہ اتنے لوگ ہیں تو اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان بیچاروں کو تھوڑا سا کچھ کوئی بات کر لی جائے ان سے. آج کا دن عید الفطر کا دن کہلاتا ہے. تھوڑا سا اس دن کے بارے میں انشاءاللہ آج روشنی ڈالوں گا کہ یہ عید الفطر کسے کہتے ہیں, مسلمانوں کے تہوار کیا ہوتے ہیں, مسلمانوں کے تہوار میں اور غیر مسلموں کے تہوار میں کیا فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل قوم عید, ہر قوم کے لیے ایک تہوار ہوتا ہے اس سال میں ایک. ولنا عیدان, اور ہمارے کتنے تہوار ہیں بولیے بھائی؟ دو تہوار, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اس حدیث سے پہلی بات تو یہ پتا چلی کہ ہمارے ہاں صرف دو عیدیں ہیں. تیسری عید جسے عید میلاد النبی کہا جاتا ہے, اس کا ہمارے مذہب میں کوئی تصور نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ دو عیدیں شریعت نے دی تو پھر شریعت نے احکام بتائے کہ ان دو عیدوں میں کیا کرنا ہے تم نے, اس لیے کہ یہ شریعت نے ہمیں دی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ان دو عیدوں میں تم نے کیا کرنا ہے. مزین لباس پہننا ہے, عید الفطر میں عیدگاہ میں آ کے دو رکعت نماز پڑھنی ہے, ان نماز میں اضافی تکبیرات ہیں, امام ہے, خطبہ ہے, اور خطبہ نماز سے پہلے کے بجائے نماز کے بعد ہوگا, پھر صدقہ فطر ہے. یہ سارے احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر سے متعلق دیے کیونکہ ایک عید ہے. عید الاضحیٰ میں بتا دیا یہی کچھ ہوگا, ایک اضافی کام اور ہوگا جانور کی قربانی. کیا خیال ہے بھائی, ایسا ہی ہے نا؟ اور ان دو عیدوں میں ایک اور کام بتا دیا کہ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ روزہ اور خوشی یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. یعنی خوشی منانا اور روزہ, دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو بھوکا رہ کے خوشی مناتی ہو. جب بھی کوئی خوشی ہوگی لوگ کھانے پینے کی بات شروع کر دیتے ہیں. آپ کے بیٹے کے نمبر زیادہ آ گئے, لوگ کہتے ہیں بھائی پہلی پوزیشن سے کامیاب ہوا ہے پھر کچھ ہو جائے. کہتے ہیں نا, منگنی ہو گئی بھائی کچھ ہو جائے, پھر شادی ہو گئی بھائی کچھ ہو جائے, کوئی کھلائی پلائی, کوئی ولیمہ. اردو میں کہتے ہیں کوئی دعوت واوت, پنجاب والے کہتے ہیں کوئی دعوت شاوت. تو بہرحال کہتے ہیں کہ کچھ ہو جائے. ایسا کوئی بھی نہیں آپ نے پاگل دیکھا ہوگا جو یہ کہے کہ میں الحمدللہ امتحان میں پہلی پوزیشن سے کامیاب ہو گیا ہوں, لہذا خوشی میں آج دوپہر کا کھانا نہیں کھاؤں گا میں, اور آپ کو بھی نہیں کھانے دوں گا. کبھی دیکھا آپ نے کوئی ایسا؟ یہ صرف ایک میں بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ ہم لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں. خوشی اور روزہ جمع نہیں ہو سکتے. دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے کہ خوشی کا دن ہو اور روزہ رکھ لیں آپ. تہوار اور روزہ جمع نہیں ہو سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو عیدوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا تاکہ پتا چلے کہ یہ واقعی عید کے دن ہیں. تیسری عید جو بات کے بدعتیوں نے نکالی وہ ہے عید میلاد النبی. یہ چونکہ نکالی گئی ہے لہذا اس کے کوئی شرعی احکام آپ کو کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ملیں گے کہ اس عید میلاد النبی کے دن کیا کرنا چاہیے. کوئی حکم ہی نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی نے اس دن کے بارے میں 12 ربیع الاول کے بارے میں کوئی تعلیمات دی ہوں, ملتا ہی نہیں ہے. تو نہ ملنا اس کی علامت ہے کہ یہ تھا ہی نہیں, یہ بات کی پیداوار ہے. کوئی ایک حدیث دکھا دیں جس میں آتا ہو کہ عید میلاد النبی کے دن غسل کرنا چاہیے, کپڑے پہننے چاہیے, مدنی منوں اور مدنی منیوں سے ملاقات کرنی چاہیے, اور ہرے ہرے جھنڈے لے کے سڑکوں پہ نکلنا چاہیے. ہے ہی نہیں, نہ سر نہ پاؤں. اور مزے کی بات یہ کہ اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت سے متعلق کچھ تعلیمات ملتی ہیں احادیث میں کہ یوم ولادت کو آپ نے کیا کیا, تو ایک حدیث ہے کہ آپ پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا کیوں, آپ نے فرمایا یہ میری ولادت کا دن ہے اس لیے میں اس دن میں چاہتا ہوں کہ میں اس میں روزے سے ہوں. تو آپ نے ولادت کے دن کو, پیر کے دن کو روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا کانسیپٹ ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ عید اور روزے جمع نہیں آ رہی سمجھنے بات. ابھی بتایا تو تھا نا کہ سمجھانے کے لیے, آپ سمجھ رہے تھے صرف ہنسانے کے لیے میں ایسی باتیں کر رہا ہوں, سمجھانے کے لیے کہ پیر صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح ہے بخاری کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. پیر اور جمعرات کے روزے کی فضیلت ہے پیر کی, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ولادت ہوئی ہے, تو آپ نے بتا دیا کہ ولادت کے دن سے عید کے دن کا تصور نکال دو. یہی وجہ ہے کہ جمعہ کا دن, وہ بھی چھوٹی عید ہے, خطبہ ہے, اس میں بھی نہا دھو کے کپڑے پہن کے ہم آتے ہیں, عید سے اس دن کی مشابہت ہے, اس لیے آپ نے فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بصلاۃ ولا تختصوا یوم الجمعۃ بصیام, کہ جمعہ کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو, روزے کے ساتھ جمعے کے دن کو خاص مت کرو. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ روزے میں چونکہ عید کا تصور ہے اس لیے, جمعے میں چونکہ عید کا تصور ہے اس لیے روزے کو خاص جمعے ہی کے دن رکھنا کوئی معمول بنا لے اس کی اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی. اب ہماری مدنی منوں سے اپیل ہے کہ بھائی آپ اگر عید میلاد النبی مناتے ہیں تو روزہ رکھ کے منائیں, اپنے گھروں کو W11 کی طرح نہ سجائیں. سمجھ رہے بات کو نہیں سمجھ رہے؟ W11 تو دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے کیسی سجی ہوئی ہوتی ہے, اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو عیدیں اللہ اور اس کے رسول نے دی ان کو اتنے جوش و خروش سے نہیں منایا جاتا جتنا اس عید کو منایا جاتا ہے جس کا اسلام میں کوئی تصور ہے ہی نہیں. کیا بدعتی حضرات آج کے دن اتنا جوش و خروش سے مناتے ہیں؟ دیکھا آپ نے کوئی جھنڈیاں لے کے بہت زیادہ کوئی زور و شور کے ساتھ؟ تو بدعت کی یہی تعریف ہے کہ اس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے, تبھی بدعتی کی کہیں بریک نہیں لگتی, وہ بڑھتا چلا جاتا ہے, ہر سال کوئی نئی چیزیں لائے گا. سنت کی بریکیں ہوتی ہیں, سنت محدود ہوتی ہے. ہمیں بتایا نبی نے عید الفطر کے دن یہ 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 کام کرنے, ہم انگلیوں پہ گن کے وہ سارے کام کر لیتے ہیں, اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے. چونکہ بدعت کی نہ کوئی سر ہے نہ پاؤں ہے, تو بدعتی سوچ سوچ کے نئے نئے کام کرتا رہتا ہے, ہر سال اسے نئی نئی چیزوں کے خیال آتے ہیں کہ پچھلے سال تو مکہ بنایا تھا, اس سال گرو مندر میں مدینہ بھی بنا لو, پچھلے سال تو میں نے صرف بیت اللہ کا طواف کیا تھا یہاں گرو مندر میں, اس سال جو ہے کچھ روضہ رسول بھی بنا کے وہیں صلاۃ والسلام پیش کر لو. تو وہ ہر سال سوچ سوچ کے نئی نئی چیزیں بناتا رہے گا. تو پہلی بات تو اس حدیث سے یہ ہمیں معلوم ہوئی ولنا عیدان, کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمانوں کی کتنی عیدیں ہیں؟ دو عیدیں. پھر ان عیدوں میں اور غیر مسلموں کی عیدوں میں زمین آسمان کا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق. اسلام نے جو تہوار دیے ہیں ان میں پاکیزگی اور روحانیت ہے. آپ دیکھ لیے باقی قوموں کے تہوار رات کو شروع ہوتے ہیں, رات کو. عیسائی جو کرسمس مناتے ہیں کب, کس ٹائم پہ, عبادت گاہوں میں کب جمع ہوتے ہیں؟ نائٹ میں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ رات میں انسان کی توجہ شراب کباب اور زنا کی طرف زیادہ جاتی ہے, لہذا عیسائیت اس رات میں جو کرسمس کی رات ہوتی ہے اس میں جتنا زنا کے اور شراب کے مرتکب ہوتے ہیں پورے سال اتنی شرابیں نہیں پی جاتی. اسلام نے عید کا وقت جو رکھا, عید کے لیے جو اجتماع کیا ہے وہ صبح اشراق کے وقت, وہ وقت مبارک وقت ہوتا ہے, صبح کی روشنی, صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی مسجدوں میں حاضری. اور اسلام نے جو عید دی اس میں نماز میں اضافہ کر دیا, دو رکعت اور زیادہ پڑھ لیتے ہیں, عام دنوں میں پانچ نمازیں اور عید الفطر کے دن کتنی نمازیں ہو گئیں بولے بھائی؟ چھ نمازیں. تو نماز کو بڑھا کر یہ بتا دیا کہ عیش و عشرت کی طرف اس دن زنا شراب کی طرف قدم نہیں بڑھنے چاہیے، کیونکہ یہ دن اللہ کے شکر کا دن ہے۔ نماز پڑھ لی آپ نے، عبادت سے ابتدا کر لی، تو اس کا انسان کے دل میں ایک احساس رہتا ہے۔ تیسرا فرق ہماری اور غیر مسلموں کی عبادت میں، جو بہت سب سے بڑا فرق ہے، جو سب سے بڑا فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں، ان میں جو عید کا دن یا تہوار خوشی کا رکھا گیا ہے، اس میں انہیں خوشی منانی پڑتی ہے، خوشی ہوتی نہیں ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے خوش ہونا، اور ایک ہے خوش ہونے کے لیے کچھ کرنا تاکہ خوشی محسوس ہو، ورنہ خوشی کا کوئی سبب نہیں ہے۔ اس کو میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں۔ آپ بے روزگار گھوم رہے تھے، آپ کے لیے روزگار میسر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اچھا روزگار مل گیا۔ اب آپ اگر خوشی نہیں بھی منائیں گے تو بھی ہوں گے خوش، آپ کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ چاہے آپ لوگوں کو مٹھائی کھلائیں تو بھی خوشی ہوگی، مٹھائی نہیں کھلائیں تو بھی خوشی ہوگی، اس لیے کہ خوشی کے اسباب اللہ نے آپ کے لیے پیدا کر دیے۔ وہ اسباب کیا پیدا کیے؟ آپ کی جاب لگ گئی ہے، آپ بے روزگار گھوم رہے تھے، گھر سے باہر ہر طرف سے تانے مل رہے تھے، اتنا بڑا جوان 6 فٹ کا ہو کے ہٹا کٹا کھاتا ہے، کما کے نہیں لاتا۔ آج جوان آدمی جو بے روزگار ہو، اس کو اتنے تانے ملتے ہیں، اتنے تانے، ہٹا کٹا ہو کے کماتا نہیں ہے اور کھاتا رہتا ہے بیٹھ کے۔ ایک دفعہ میں نے ایک صاحب، ایک ٹھیکیدار کو دیکھا، بلڈنگیں بنا رہا ہے، اس سے ہماری بھی دوستی تھی، بیان میں آتے ہیں، تو میں نے پوچھا یہ آپ صورت سیرت سے تو ایسے نہیں لگتے کہ آپ کو اللہ نے یہ کمالات دی ہو، اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دیں آپ؟ ویسے ہی بے تکلفی سے میں نے کہہ دیا اس کو، تو یہ کہاں سے ہنر سیکھا آپ نے؟ کہہ رہے یہ میرے والد محترم کے کمالات ہیں، ان کے احسانات۔ میں نے کہا آپ کے والد صاحب بھی ٹھیکیدار تھے؟ کہہ رہے نہیں، وہ ٹھیکیدار نہیں تھے، لیکن یہ سب ان کے احسانات ہیں جو میں آج یہاں تک پہنچا ہوا ہوں۔ کیسے بھائی ان کے احسانات کیسے ہیں؟ کہتے ہیں میں بے روزگار تھا، کماتا نہیں تھا، صرف کھاتا تھا، جیسے بعض لوگ روزہ نہیں رکھتے مگر صرف افطاری پہ بیٹھ کے کھاتے تسلی کے ساتھ ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو کہتے ہیں میں کماتا نہیں تھا، لیکن گھر میں جب کھانے کا ٹائم ہوتا تو آ کے بیٹھ جاتا تھا سب کے ساتھ، باقی دوستوں میں آوارہ گھوم رہا ہوں۔ والد صاحب سمجھاتے رہتے کہ بیٹا کچھ کما، کچھ کر، کچھ پڑھ لکھ، کچھ مزدوری کر، کچھ تو کر۔ سمجھ میں نہیں آتی تھی بات، کیونکہ کھانا جب مل رہا ہے تو سمجھ میں کیوں آئے گی بات؟ جب فری میں ایک چیز مل رہی ہوتی ہے نا تو سمجھ میں نہیں آتی باتیں۔ پھر کہہ رہے ایک دن والد صاحب نے میرے سامنے سے روٹی اٹھا کے پیچھے کھینچ لی، اور کھانے کے برتن میرے سامنے سے ہٹا کے پیچھے کر لیا کہ یہ نہیں ملے گی روٹی تجھے جب تک خود نہیں کمائے گا۔ کسی کے سامنے سے رزق چھین لیا جائے، اٹھا لیا جائے، تو کس قدر بے عزتی ہے بظاہر۔ لیکن وہ نوجوان، وہ شخص جو تھا، اپنے باپ سے اس نے بدتمیزی نہیں کی۔ آج کا کوئی ہوتا اٹھا کے برتن پھینک دیتا، باپ کے سامنے اس قسم کی اکڑ دکھانے کی اجازت نہیں ہے۔ آج نوجوان ہوتا نا، وہ کہتا ہے کہ نہیں کھلا سکتے تو جاؤ، ہم بھی نہیں کھائیں گے کبھی تمہارے ہاتھ کا، تکبر کرتا۔ یہ نہیں دیکھتا کہ ساری زندگی کھلاتا رہا ہے، آج پہلی دفعہ برتن اس نے سامنے سے چھینا ہے، ہمیشہ جو اتنا بڑا قد ہو گیا میرا اسی کے کھلانے سے ہوا ہی ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں قلیل من عبادی الشکور، شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں میرے۔ کہہ رہے والد صاحب نے جب برتن سامنے سے ہٹایا، کھانے کی پلیٹ ہٹا لی، تو میرے دل پہ دھچکا لگا، میں نے کہا اب میں جب تک خود نہیں کماؤں گا میں روٹی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ کہہ رہے اتنی محنت کی کہ آج یہاں پہنچا ہوا ہوں، کروڑ پتی بنا دی اللہ نے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بے روزگار کو روزگار مل جائے تو اسے خوشی منانی نہیں پڑتی، خوش ہوتا ہے خود بخود وہ۔ کسی کنوارے کی شادی ہو جائے تو خوشی منانی نہیں پڑتی، خود بخود ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں ہوئیں گے آپ لوگ تو میرا کیا قصور ہے بھائی؟ ہوتا ہے، ہم تو ہوئے تھے، آپ کا پتہ نہیں ہمیں۔ کتنا خوش خوش شروع شروع میں, وہ شروع شروع میں ہی ہوتا ہے, تھوڑے دن تک جب بھی ملے گا بھائی میری شادی ہوئی ہے ماشاء اللہ, خوش خوش جس سے ملے گا بھائی میری شادی ہو گئی ہے, اب میں ویسا نہیں رہا کنوارا نہیں, اب میں بھابھی بھی جب دعوت کرو تو بھابھی کو بھی ساتھ میں دعوت دینا, تھوڑے دن کی بات ہوتی ہے اس کے بعد پھر طبیعت سیٹ ہو جاتی ہے اس کی, تو خوشی منانی نہیں پڑتی, ہوتا ہے خود. جب خوشی کے اسباب ہوتے ہیں تو خوشی منانی نہیں پڑتی, منائیں یا منائیں یا نہ منائیں آپ کو خوشی ہوگی. غیر مسلموں کو جو تہوار ہے, مثال کے طور پر کرسمس کو دیکھ لیں آپ, 25 دسمبر کو وہ خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں, ورنہ قدرت نے ان کے لیے خوش ہونے کا کوئی انتظام نہیں کیا. ایسا نہیں ہوتا کہ اس دن عیسائیت کی جاب لگ گئی ہو, سب کی شادیاں ہو گئی ہوں, یا اس دن جو ہے وہ عیسائیوں کو کوئی الگ سے کوئی اللہ کی طرف سے انعام ملنے والا ہو, کچھ بھی نہیں ہوتا. بس وہ کہتے ہیں اس دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تھی تو ہم خوش ہوتے ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے, پیدائش اگر ہوئی تھی وہ تو ہو گئی نا, ایک دفعہ, بار بار تھوڑی ہو رہی ہے. سالگرہ کا جو تصور ہے نا, یہ اسلام میں اسی وجہ سے نہیں ہے کہ بچہ 15 سال پہلے پیدا ہوا تھا وہ ہو گیا, اب 15 سال بعد آپ کیک کاٹ کے کیا کر رہے ہیں, دوبارہ تھوڑی پیدا ہو رہا ہے. اب غم تو ہو سکتا ہے کہ 15 سال کا ہو گیا, جتنی زندگی لے کر آیا تھا اس میں 1 سال کم ہو گیا, مزید 1 سال کم ہو گیا. 60-60 سال کے بوڑھے بھی سالگرہ منا رہے ہیں, حالانکہ ان کو تو غم منانا چاہیے کہ بھائی زندگی میں جتنے سال تھے قبر کے جتنا ہم قریب ہو سکتے تھے 1 سال مزید قریب ہو گئے ہیں. سالگرہ جب مناؤ جو فرشتہ آ کے کہہ دے کہ آپ کی زندگی میں 1 سال ہم نے بڑھا دیا ہے, پھر انسان خوشی منائے کہ بھائی کیک بھی کھاؤ اور دودھ جلیبی بھی کھائیں آپ, کہ بھائی 1 سال اللہ کی طرف سے بونس مل گیا ہے, ملتا ولتا کسی کو نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سال گرہ کے بجائے سال گرا منانا چاہیے, گرا کا مطلب گر گیا 1 سال آپ کی زندگی میں. تو عیسائی جو خوش ہوتے ہیں یا ہندو جو ہولی وولی کھیل کے خوش ہوتے ہیں, تو یہ ہولی نہیں کھیلتے تو خوشی نہ ہوتی ان کو, اس لیے یہ رنگ ایک دوسرے کے پھینکتے ہیں اور خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ اگر یہ کام نہ کریں تو پھر کس بات کی خوشی بھائی, خوشی اس بات کی ہو رہی ہے. عیسائیوں کو 25 دسمبر میں خوشی اسی بات کی ہو رہی ہے کہ ہم نے نہانا ہے اور کپڑے پہننے اور چرچ جا کے ایک دوسرے سے ملیں گے, اسی بات کی خوشی ہو رہی ہے, اس کے علاوہ خوشی کا کوئی سبب نہیں ہے. مسلمانوں کی عیدوں میں ایسا نہیں ہے, آپ عید کے دن عید کو نہ بھی منائیں تو بھی آپ خوش ہوں گے, کیونکہ اللہ نے یہ دن ایسے دن میں عید رکھی ہے جس دن خوشی کے اسباب ہیں. سب سے بڑا سبب کیا رکھا, کھانے پینے کی چھٹی مل گئی, 1 مہینہ کسی سے کہ روٹی پر پابندی لگاؤ, نہ نسوار نہ پان نہ گٹکا نہ سگریٹ, اور جناب آپ نے اس کے کھانے پینے کی ٹائمنگ ایسی رکھ دی, صبح کا ناشتہ 3:30-4 بجے کروایا جا رہا ہے اس کو. یہ تو جیل کے قیدیوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں ہوتا, کسی جیل کے قیدی کو دیکھا آپ نے 3:45 بجے روٹی مل رہی ہو, کہے گا بھائی یہ کون سا ٹائم ہے. تو اللہ ہمیں رمضان میں بھوکا پیاسا رکھتے ہیں سارا دن, اور کھانے کی اجازت کس ٹائم دیتے ہیں, صبح جو کھانا ہے وہ کب کھاتے ہیں, 3:45-4:15-4, یہ ٹائمنگ ہے صبح کی. یہ جو اوقات ہے نا صبح سحری کے, یہ انسان کی فطرت نہیں ہے اس وقت میں کھانا, فطرت نہیں, دنیا کی کوئی قوم اس وقت میں نہیں کھاتی ہے. اکثر میں مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی دعوت کرے آپ کی اور دعوت کے لیے ٹائم رہتے کہ جی صبح 3:45 بجے آپ ہمارے ہاں چائے پہ آئیے گا, آپ جاؤ گے بھائی؟ کبھی دیکھا آپ نے کسی دوست نے بلایا ہو کہ بھائی ٹھیک صبح 3:30 بجے یا 3:45 بجے آپ میرے ہاں آئیے گا, انشاءاللہ چائے بھی پلائیں گے اور آپ کی دعوت بھی کریں گے, آپ کہیں گے نہیں آؤں, پولیس کی موبائل بھی بھیج دے گا پھر بھی نہیں آؤں گا, کیونکہ پولیس بھی نہیں آئے گی, وہ بھی تو 3:45 بجے ان کو اٹھانا کون سا آسان کام ہے. تو ایسے ٹائم پہ جب کھاتے تھے اور پھر صبح کا ناشتہ بھی گیا, چائے بھی گئی, شام کی بسکٹ بھی گئے اور نسوار بھی گئی, گٹکا بھی گیا, پان بھی گیا, سگریٹ بھی گئی اور ساری چیزیں گئیں, تو جب 30 دن یا 29 دن یہ مجاہدہ ہوگا, اور مجاہدہ بھی قیدیوں والا نہیں, عبادت کے طور پہ, عبادت کے طور پہ, تو جس دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ یہ مجاہدہ ختم کر دیا گیا ہے, تو خوشی نہ بھی منائی جائے خود بہت خوشی. ابھی دیکھو ہم سب نے جمعے کی نماز کے بعد جا کے لنچ کرنا ہے, مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا, کتنے دنوں کے بعد لنچ کریں گے, یہ صرف پیشکش ان لوگوں کے لیے جو اتنے دنوں کے بعد کریں گے. ان کے لیے نہ عید ہے نہ بقرعید ہے, جو نہ قربانی کرتے ہیں نہ روزے رکھتے ہیں. مناتے تو بڑے جوش و خروش سے, وہ لوگ زیادہ مناتے ہیں. وہ اس لیے مناتے ہیں کہ ان کو خوشی ہو نہیں رہی ہوتی, ان کو خوش ہونے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے, تو اس لیے وہ مناتے ہیں. تو کھانا کھائیں گے کتنے دنوں کے بعد. ایک شخص مجھے کہنے لگا, نوجوان لڑکا, کل 29ویں روزے کو, کہنے لگا میرا دل چاہ رہا ہے وہ 29 ہی ہوں اس دفعہ, 30 نہ ہو, کل کی عید ہو جائے. کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں آپ مولوی صاحب ہیں, آپ سے مسئلہ بھی پوچھ رہا ہوں, یہ جو دل میرا چاہ رہا ہے اس پہ گناہ تو نہیں مل رہا مجھے؟ ٹھیک ہے, گناہ تو نہیں مل رہا. میں نے کہا کیوں آپ کی یہ سوچ کیوں رہے ہو کہ کل عید ہو جائے؟ کہہ رہے وہ جو صبح آفس جانے سے پہلے ناشتہ کرتے تھے نا, وہ مزہ, سوکھا سوکھا ناشتہ. آدمی آفس جاتا ہے, دفتر جاتا ہے, سحری کے بعد اکثر لوگ کچھ دیر سو جاتے ہیں, تو سو کے جب گھر والے اٹھاتے ہیں نا کہ آفس جانے کا ٹائم ہو گیا ہے, تو ایسے لگتا ہے معذرت کے ساتھ جیسے قبر سے کسی میت کو اٹھایا جا رہا ہے. اٹھ جا, میت کا دل نہیں چاہتا اٹھنے کا, لیکن میں پڑھاؤں بھائی پڑھے رہنے دو. عام دنوں میں تو چلو نیند دور کرنے کے لیے جو نسوار کے عادی ہیں وہ تو اپنے تکیے کے قریب میں نسوار کی ڈبیا رکھ کے اٹھتے ہی آنکھیں ابھی کھلی نہیں اور پہلے نسوار لگائی, اس کے بعد ان کی آنکھیں کھلتی ہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں, تو وہ نسوار بھی نہیں کھا سکتا. جو پان گٹکے نسوار کے رادی نہیں ہیں وہ کم از کم چائے پی لیتے ہیں صبح صبح اٹھ کے. میں اس لیے کہتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ ہم سے مشورہ لیتا نا رمضان کا, تو ہم کہتے ہیں اللہ صبح صرف ایک عدد چائے کی اجازت دے دیں 8 بجے, تھوڑا سا ناشتے کا لک آ جائے گا. ناشتے کی پابندی ہو, تھوڑا سا لک تو آ جائے ناشتے کا. تو ایسا 8 بجے 9 بجے 10 بجے کوئی اٹھ رہا ہے اور عجیب سی کنڈیشن ہوتی ہے, کلی کی غرارے کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے, جا رہے ہیں ایسے ہی سوکھے سوکھے. تو ظاہر ہے کسی کام میں دل نہیں لگتا انسان کا, یہ ایک حقیقت ہے. یہی تو مجاہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں, یہی مجاہدہ ہے. میں نے ان سے کہا کہ یہ دل چاہنا کہ کل عید ہو جائے یہ کوئی تقوی کے خلاف نہیں ہے, رمضان تو نام مجاہدے کا ہے, تو ہر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ مجاہدہ ختم ہو. یہ تو بہت اعلیٰ مقام ہے کہ کوئی کسی کو عبادت میں زیادہ لطف آنا شروع ہو جائے. ایسے لوگ بھی ہیں لیکن یہ تو بہت بڑے لوگوں کا کام ہے, ہم جیسوں کا یہی ہے کہ چھٹی ہو جائے تو اچھا ہے بھائی, تاکہ کل سے اپنی روٹین پہ آئیں اور روٹین پہ آ کے جو پروٹین کی کمی ہوئی ہے اس کو بھی پورا کریں. تو ہمارے ایک استاذ ہیں جامعۃ الرشید میں, پٹھان ہیں, نسوار کے عادی ہیں, رمضان میں روزے کی حالت میں ان سے کوئی اگر ملے, میں نے خود دیکھا ہے, میرے دوست بھی ہیں, میری ہی ہم عمر ہیں, تو عجیب حالت ہوتی ہے ان کی. وہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی برداشت نہیں کروں گا, بتا رہا ہوں پہلے سے. پھر اپنے والد کا قصہ سنانے لگے کہ والد صاحب جو ہے نا ہر آدھے گھنٹے کے بعد نسوار رکھتے ہیں, وہ عادت ہے انہیں, رمضان میں کیسے رکھیں. کہہ رہے کہ عصر کے بعد ان کی یہ کنڈیشن ہوتی تھی کہ گھر میں جب آئیں گے نا رمضان میں تو سارے گھر والے دائیں بائیں چھپ جاتے تھے, وہ ان کے سامنے نہ ہو. غصے میں یہ حالت کہ جو چیز گھر کی ہاتھ میں آئی اٹھا کے مار دی, پھینک, کچھ نہیں دیکھتے تھے وہ. کہہ رہے ہمیں پتا تھا کہ یہ ابھی افطار کے وقت میں, کہہ رہے 15 منٹ پہلے سب دعاؤں میں لگ جاتے تھے, 15 منٹ پہلے بس اچھے اچھے بن کے رہو, ابا کو دکھاؤ دیکھو کتنا نیک کام کر, دعا جو مانگ رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو تو انسان کہتے ہیں اس بیچارے کو کیا ڈانٹوں میں, اللہ کی طرف مشغول ہے. کہہ رہے افطار میں سارے بیٹھ کے دائیں بائیں بھی نہیں دیکھتے تھے کہ بھائی وہ ایسا نہ ہو ابا کو غصہ آ جائے. کہہ رہے ایک کبھی کوئی دعا مانگتے مانگتے تھوڑا سا دائیں بائیں دیکھا تو ابا اس کو پیل دیتے تھے, کیا کر رہا ہے یہ, دعا مانگنے کا ٹائم ہے ادھر ادھر کیوں دیکھ رہا ہے. جیسے ہی روزہ افطار ہوا تو فوراً نکالیے کی اور خشتڑے واشے کر کے اس کو یہاں رکھا, اس کے بعد ان کی طبیعت بحال ہوتی. سگریٹ کے عادی لوگ, اللہ ہدایت دے, سگریٹ بڑی گندی چیز ہے. لوگ کھانا کھا رہے ہوں گے اور یہ سگریٹ کے کش لگا رہا ہوگا بیٹھ کے, خیر روزہ رکھ لیا اس نے, یہ بھی غنیمت ہے. تو ہمیں عید الفطر کے دن اللہ کی طرف سے کھانے پینے کی چھٹی مل جاتی ہے, تو کوئی خوش ہو نہ ہو ہمیں تو گھر میں ویسے ہی چیزیں پکانی پڑیں گی. بھائی بیگم سے آدمی بولتا ہے کہ آج تو کچھ اچھی چیز کھلا دو, آج تھوڑی روزہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھی, اس میں عبدیت کتنی جھلکتی ہے. عبدیت, ہمارے نبی عید الفطر کے دن نماز سے پہلے کھا کے آیا کرتے تھے. علماء نے اس میں حکمت لکھی ہے, اتنی جلدی نبی کو کھانے کی کیا پڑی بھائی. ہمارے نبی تو ویسے ہی بھوکا رہنے کے عادی تھے, روزے بھی 24 گھنٹے کے رکھتے تھے, سومے وصال. تو اتنی جلدی نبی کو کھانے کی کیا پڑی کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کچھ کھائیں گے. علماء نے اس میں حکمت لکھی ہے, عبدیت کا اظہار کہ جب اللہ نے اجازت دے دی تو پہلے کھائیں گے بعد میں نماز پڑھیں گے. آج لوگ ٹارزن بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو بھوکا رہ سکتے ہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدیت سکھائی. عبدیت کہ اللہ تو نے آج ہمیں اجازت دے دی تو ہم پہلے کھائیں گے, تیری اجازت سے فائدہ اٹھائیں گے. کیونکہ آج اللہ کھاتا دیکھ کے خوش ہوتا ہے اپنے بندوں کو. آج اگر کوئی کہے گا نہیں آج بھی میں نہیں کھاؤں گا, اللہ خوش نہیں ہوگا اس کہ میری طرف سے تیری ضیافت ہے, میری طرف سے اجازت ہے, تو پھر بھی نہیں کھا رہا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ میں عید کی نماز کے بعد کھاتے تھے کیونکہ اس سے پہلے روزے نہیں تھے, اور عید الفطر میں عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کچھ ضرور کھایا کرتے تھے, یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے, ہم اللہ کی نعمتوں کے محتاج ہیں. تو یہ اس میں حکمت ہے. تو ایک خوشی تو مسلمان کو یہ ہوتی ہے کہ اتنے دنوں بھوکا پیاسا رہ کے اللہ نے کھانے پینے کی چھٹی دے دی. دوسری خوشی یہ ہوتی ہے, روحانی خوشی. روحانی یہ تو جسم کی خوشی ہے نا, پیٹ میں کچھ اترے گا تو جسم خوش ہوگا, ہاں بھائی دوبارہ سے روٹین پہ آ گئے. اور پان گٹکے والے تو خوشی سے بے ہوش ہو جاتے ہیں. دوسری خوشی روحانی خوشی کہ اتنی ٹف عبادت پورا مہینہ, کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہوتی. عام دنوں میں آپ دو دن روزہ رکھیں تو طبیعت ہری ہو جاتی ہے انسان کی, تین دن روزہ رکھ لیں نا نفلی روزہ بہت مشکل ہوتا ہے. اگر عام دنوں میں کوئی آپ سے کہے کہ 15 روزہ رکھیں, بہت ہی کم لوگ رکھیں گے, بھائی کیسے رکھیں. پورا مہینہ اللہ روزہ رکھنے کی توفیق دیتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا. ایسے اعلان ہوتے ہیں رمضان کا چاند نظر آ گیا, پھر ٹھکا ٹھک تراویاں چلتی ہیں, ٹھکا ٹھک روزے چلتے ہیں, جی آخری عشرے میں داخل ہو گئے. ابھی آخری عشرے میں داخل ہوئے نہیں ہے کہ چاند کی خبریں آنا شروع ہوتی ہیں کہ پشاور والوں نے چاند دیکھ لیا. اب انہوں نے دیکھ لیا تو اگلے دن انشاءاللہ ہمارے ہاں بھی نظر آ جائے گا. اللہ پشاور والوں کو جزائے خیر دے, اس سے ہماری ٹینشن کم ہو جاتی ہے. وہ پہلے ایڈوانس دیکھ کے ہمیں بتا دیتے ہیں کہ کل تم بھی دیکھ لینا. تو یہ چاند کبھی کبھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ یہ کیا ملک میں جو دو دو تین تین چار چار عیدیں ہو رہی ہیں, اس میں غلطی کس کی ہے, اور کیا واقعی پشاور میں ایک دن پہلے چاند نظر آتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں, پشاور میں قطعاً ایک دن پہلے چاند نظر نہیں آتا, قطعاً نظر نہیں آتا. اللہ پشاور والوں کو ہدایت عطا فرمائے. چاند نظر آنا, میں جو حضرات پشاور سے تعلق رکھتے ہیں ان سے ایک بات عرض کرتا ہوں, اس پہ دلائل تو بہت ہیں, کبھی وقت ہوا تو انشاءاللہ ایک نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 ایسے دلائل کے انبار لگاؤں گا انشاءاللہ, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پشاور جو حکومت پاکستان سے ہٹ کے چلتا ہے, سارا پشاور نہیں جو چلتے ہیں, تو وہ حکومت سے ہٹ کے چلنا ان کے لیے نمبر وار بتاؤں گا کہ یہ ان کے اس کی اجازت نہیں ہے. جیسی بھی حکومت ہے, فاسق ہے فاجر ہے, اس کی اتباع کا اطاعت کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. پشاور والے بھی تو لال سگنل پہ گاڑی روکتے ہیں نا, حالانکہ یہ اسی حکومت کا بنایا ہوا قانون ہے. اور اس کے علاوہ چاند ہو جائے نظر آئے تو بھی یہ بھی نہیں, نظر بھی نہیں آتا. یہ جو کہتے ہیں نا 70 نے گواہی دی, 1000 نے گواہی دی, تو وہ کیا ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ کبھی نمبر وار بتاؤں گا. اب تو موقع گزر گیا اگلے رمضان میں انشاءاللہ. صرف ایک بات پشاور والوں سے کہ آپ کا محرم ہمارے ساتھ ہوتا ہے, آپ کا سفر ہمارے ساتھ, ربیع الاول کی جو تاریخ جس دن یہاں ہوگی وہاں بھی وہی تاریخ, محرم کی جو تاریخ 10 جب یہاں ہے تو پشاور میں بھی 10 سارے پورا اسلامی سال آپ کا ہمارے ساتھ, رمضان میں اور بقرعید میں چاند ایک دن پہلے آپ کے آپ کو اتنا پروٹوکول چاند کیوں دیتا ہے بھائی کہ وہ آپ کے ہاں ایک دن پہلے جلوہ کرا دیتا ہے؟ چاند آپ کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہا ہے؟ تو بس یہ ایک سوال، باقی اس کے علاوہ بہت سارے سوالات ہیں انشاءاللہ، تاکہ میری یہ جو موضوع میں نے شروع کیا ہے یہ ادھورا نہ رہ جائے، اس لیے میں جلدی سے اس کے طرف آتا ہوں کہ ایک تو جسمانی خوشی ہوتی ہے عید الفطر میں، وہ جسمانی خوشی کیا ہے؟ کھانے پینے کی چھٹی، اور دوسری روحانی خوشی کہ اتنے دن اللہ نے کثرت سے روزہ رکھنے کی توفیق دی. روزہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت. حدیث میں آتا ہے روزے دار کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے لیے رکھا میں ہی بدلہ دوں گا. علماء کہتے ہیں روزہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. کیوں؟ ہر عبادت میں ریاکاری دکھلاوا ہو سکتا ہے، روزے میں دکھلاوا نہیں ہو سکتا. کیونکہ دوسروں کو دکھانے کے لیے جو روزہ رکھے گا وہ رکھ ہی نہیں سکتا، وہ تو واش روم میں جائے گا وہاں پانی پی لے گا. نسوار رکھنے کے لیے اتنی ٹینشن کی کیا ضرورت کہ افطاری کا انتظار کریں، گئے قضاء حاجت کے لیے وہیں بیٹھے، تھوڑا سا رکھا، ریلیکس ہوئے، اٹھا کے وہیں پھینک، چلو پانی بہا دیا، کسی کو کیا پتا ہے وہی پھر باہر نکل رہے ہیں ایسے جیسے روزہ ہے. بچے ایسے ہی رکھتے ہیں نا. ہمیں یاد ہے میں جب چھوٹا بچہ تھا، تقریباً 7-8 سال عمر ہوگی، اس وقت جون جولائی کے روزے ہوا کرتے تھے. مئی مارچ کا اینڈ تھا یا مئی کی ابتدا تھی، پر بڑے سخت گرمی کے روزے تھے. تو ہم نے روزہ رکھا. اب جب دوپہر کو 12-1 بجے شدید پیاس لگی ہے تو میں چپکے سے پانی کے کین کے پاس گیا جو دھوپ میں گرم کھول گیا تھا پانی، اتنا سا پانی پیا، تھوڑا سا، آدھا کپ، صرف ضرورت پوری کرنے کے لیے. ہمارا خیال یہ تھا کہ جتنی ضرورت ہے اتنا پی لو، زیادہ پیا تو گناہ مل جائے گا، تھوڑا سا پی لو بس اتنی، باقی جو ہے نا اس سے روزہ نہیں ٹوٹی، مجبوری کا ہے. کہتے بھائی پینا تھا تو وہ ایک قطرہ پیو یا پوری بوتلیں 1.5 لیٹر بھر کے پی لو، تو برابر ہے. تو کتنے موقع ملتے ہیں انسان کو، جائے واش روم میں، نہا رہا ہے، شاور کے اوپر تھوڑا سا منہ کھول کے کھڑا ہو جائے، پانی چلا جائے گا. لیکن روزے دار یہ کام نہیں کرتے. اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ روزہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی. ریاکار آدمی روزہ رکھ نہیں سکتا، دکھائے گا لیکن ہوگا نہیں روزہ. جس کا روزہ ہے تو سمجھ لیں کہ یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، سیراب کرنے والا، سیراب کرنے والا. اس کا نام اس لیے کہ اس کے اندر جو اللہ نے باغ بنائے ہیں ان میں سیرابی کا عنصر بہت ہے، ان میں نہریں بہت ہیں. ان کا کام ہے جنتیوں کو سیراب کرنا. وہ صرف روزے داروں کے لیے بنایا گیا ہے، کیونکہ یہ سیراب نہیں ہوتے تھے روزے رکھے. جسم ان کا خشک رہتا تھا تو اللہ نے ان کی خشکی دور کرنے کے لیے جنت میں ایک الگ سے باغ بنایا ہے، الگ سے جنت بنائی ہے جو صرف روزے داروں کے لیے بنائی ہے. صحابہ کرام فرض روزوں کے سوا نفلی روزے بہت رکھا کرتے تھے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت آیا تو رونے لگے. لوگوں نے پوچھا بھائی موت کے ڈر سے روتے ہیں؟ فرمایا نہیں، اس لیے رو رہا ہوں کہ میں، نفلی روزوں کی بات ہے، رمضان میں تو سبھی رکھتے تھے اس وقت، کہ میں جو گرمیوں میں اللہ کے لیے روزہ رکھ کے گرمیوں کی دھوپ اور پیاس برداشت کرتا تھا، اور اس اللہ کے لیے اس پیاس برداشت کرنے میں جو لذت اور مزہ تھا، وہ لذت اور مزے سے آج میں ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤں گا. جنت کی نعمتیں ملیں گی مگر بھوک اور پیاس جو اللہ کے لیے جو برداشت کرنے کی لذت تھی وہ نہیں ملے گی. بعض لوگوں کو ہر وقت کھانے میں مزہ آتا ہے، بعض کو اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہنے میں مزہ آتا ہے. یہ ایک ایسی حالت بن جاتی ہے ان کی. حدیث میں ہے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، افضل الصیام صیام داؤد، سب سے بہترین روزہ داؤد کا علیہ السلام کا روزہ ہے. پوری زندگی یہ معمول رہا، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، پوری زندگی. تو انبیاء کی سیرت میں، صحابہ تابعین کی سیرت میں آپ کو روزوں کی بہت کثرت ملے گی. ہم جیسے کمزور ہیں جن سے روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، روحانی کمزور ہے، جسمانی طور پر تو ماشاءاللہ ہم سب فٹ فاٹ ہیں. تو اللہ ہم جیسے نالائقوں کو، نااہلوں کو اگر ایک مہینہ روزے رکھوا دے تو یہ ہمارے لیے روحانی خوشی کی بات ہے کہ ہم جیسے غریبوں نے بھی رکھ لیا, تو اس کی بھی خوشی ہوتی ہے, ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ الحمدللہ رمضان میں جو سب سے بڑی فرضیت تھی وہ اللہ نے ہم سے ادا کروا دی. تو اس لیے مسلمانوں کی جو عید ہے یہ غیر مسلموں کے تہواروں کی طرح نہیں ہے. دوسری عید ہماری ہوتی ہے عید الاضحیٰ, اس میں بھی کوئی خوش نہ بھی ہونا چاہے تو خود بخود خوش ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ وہاں بھی دونوں چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ وافر مقدار میں جانور ذبح ہوتے ہیں, اس کی ایک اپنی خوشی ہوتی ہے. انسان کیسے رونقیں لگ جاتی ہیں, 15-20 دن پہلے سے سہراب گوٹ سے تگڑے تگڑے بیل آنا شروع ہو جاتے ہیں, ہوتا ہی نہیں ہوتا. ایسے نفیس نفیس لوگ جو کبھی جانور کے قریب سے نہیں گزرتے تھے کہ کہیں گوبر پیشاب نہ کر دے, کہیں ایسا نہ ہو اس کے سینگ میرے ٹچ ہو جائے ذرا سا اور جو ہے وہ میں کہیں گر گرا نہ جاؤں, بہت نفیس قسم کے لوگ, وہ بھی کوئی بکرا لے کے گھوم رہا ہوگا کان پکڑ کے, کوئی دمبا لے کے گھوم رہا ہوگا, کوئی گائے کو سیر کرانے نکلا ہوگا, ایک عجیب رونق لگی ہوتی ہے. یہ چار جانور جو ہے نا, اونٹ گائے دمبا اور بکری, ان سے اللہ نے انسان کو بہت مناسبت دی ہے. یہ ہر دور میں انسان نے ان جانوروں کو پالا ہے, اور جب یہ جانور کٹتے ہیں گوشت وافر مقدار میں کھانے کو ملتا ہے. گوشت انسان کے لیے سب سے لذیذ ترین خوراک ہے اور سب سے طاقتور, پروٹین سے بھرپور. اس سے زیادہ لذیذ خوراک اللہ نے پیدا نہیں کی, تبھی ہر دعوت میں گوشت ضرور ہوگا. آپ نے دعوت کی, اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا, پبلک آ گئی, آپ ان کو لوبیا ٹماٹر کا تڑکا لگا کے کھلا رہے ہیں, یہ کھائیے لوبیا اسپیشل. آپ لوبیا لو بھیا لوبیا لو, کہیں گے یہ کیا اس میں بوٹی کہاں ہے بھائی؟ سب سے پہلے آپ کیا تلاش کریں گے, روٹی کو گھمائیں گے اس کے اندر, بوٹی کہاں ہے؟ کہیں گے بوٹی ووٹی نہیں ہے اس میں, ڈاکٹر منع کرتے ہیں, بڑا گوشت صحت کے لیے نقصان دہ. آپ اٹھا کے پڑھو, ڈاکٹروں کی ایسی کی تیسی, یہ ہم گھر بھی کھا سکتے تھے بھائی, بوٹی لاؤ بوٹی. دعوتوں میں, ہر دعوت میں گوشت, شریعت نے بھی ہر دعوت میں گوشت رکھا ہے. شریعت میں تین دعوتیں, ایک ولیمہ, ولیمہ شریعت کی طرف سے ہے نا کہ ولیمہ کرو شادی میں جب کرتے ہو تو, یہ بتانے کے لیے کہ میں شرمندہ نہیں ہوں, میں نے اچھا کام کیا ہے, ولیمہ کیا کرو. اور ولیمے میں کیا حکم دیا, اولم ولو بشاتن, اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو, ایک دمبا کیوں نہ ہو, اس میں بھی گوشت, گوشت کاٹو ولیمے میں. اور یاد رکھو, یہ جب گوشت کا لفظ آتا ہے تو اس میں چکن داخل نہیں ہوتی, مرغیاں جو ہے نا یہ اس میں داخل, گوشت میں یہ بکرا گائے دمبا یہ چیزیں ہوتی ہیں. چکن ٹھیک ہے صحت کے لیے بہت اچھی ہے, لیکن ایسی ہی صحت ہوگی جیسی چکن کی اپنی صحت ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ چکن کھانا صحت کے لیے اچھا ہے, لیکن اتنا میں اس میں ایک تڑکا لگا رہا ہوں اپنی طرف سے, اتنا ہی اچھا ہے جتنا چکن کی اپنی صحت کے لیے اچھا ہے. جو اللہ نے گائے میں اور بکرے میں جو کچھ رکھا ہے نا, وہ چکن میں نہیں رکھا, وہ الگ بیمار اس لیے ہوتے ہیں کہ پھر وہ یوٹیلائز نہیں کرتے اس کو. تو ولیمے میں گوشت رکھا, عقیقہ, بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو شریعت کہتی ہے, فیملی پلاننگ والے تو بے ہوش ہو جائیں گے, یہ کیا اتنے بچے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں, لیکن اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی بچہ پیدا ہو, لڑکا ہے تو دو بکرے, لڑکی ہے تو ایک بکرا, کاٹ کے خود بھی کھاؤ پبلک کو بھی کھلاؤ, خوشی مناؤ. اگر ہم ہوتے اللہ سے کہتے ہیں, اللہ ایک بکرے کے بجائے اگر 10 مرغیاں ہو جائیں, 10 چکن ہو جائیں, کولیسٹرول ہے جانور میں, ڈاکٹر نے منع کیا چکنائی ہے, تو اے اللہ اگر مچھلی کھلا دوں, زیادہ کوانٹیٹی کر دوں گا, یا چکن جو ہے ایک بکرے کی قیمت پہ, جتنا بکرا جتنا قیمت پہ آتا ہے اس میں اتنی مرغیاں خرید کے, نہ نہ نہ, کیا ہونا چاہیے, بکرا ہو دمبا ہو گائے ہو یہ ہو اونٹ ہو, یہ چیزیں ہونی چاہیے, پتا چلے بچہ پیدا ہوا ہے. چکن کھا کے تھوڑی پتا چلے گا کسی کو کہ ان کے یہاں ماشاء اللہ اتنی خوشی ہوئی ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے, وہ بکرا کھائیں گے تو پتا چلے گا کہ آپ کے یہاں, اب پتا چلا کہ آپ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. تو شریعت نے دوسری دعوت کیا رکھی ہے, عقیقے, اس میں بھی گوشت ہے یا نہیں ہے. تیسری دعوت جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے بقرعید میں, وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اس میں بھی کھانے کا حکم ہے, وہ بھی چار قسم کے جانور, وہ بھی گوشت, اس میں بھی نہ مرغی نہ مچھلی اور نہ ہی سبزیاں. بقرعید کی ضیافت اللہ کی طرف سے, اللہ میزبان ہوتا ہے اور ہم کیا ہوتے ہیں, مہمان. تبھی اس دن روزہ رکھنا حرام ہے, کیونکہ کوئی آپ کی دعوت کرے آپ اسی دن روزہ رکھ لو, اس کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا, بھائی روزہ کسی اور دن رکھ لیتا. تو اللہ دعوت کرتے ہیں اور یہ روزہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے تو اللہ کو غضب آتا ہے, اس لیے روزہ رکھنا. عید الفطر میں تو ایک دن حرام ہے, بقرعید میں تو چار دن روزوں پر پابندی لگا دی, تاکہ گوشت اتنا ہوتا ہے کہ وہ تین دن تو لگیں گے کھانے میں, اگلے دن بھی حرام, اس سے اگلے دن بھی حرام, اس سے اگلے دن بھی حرام. تو وہاں بھی گوشت, کیونکہ گوشت جو ہے نا, گوشت, اور گوشت سے میری مراد فارمی مرغیاں اس میں داخل نہیں ہیں. تو اور میں اکثر آج سے بتایا نا کہ لوگ دعوت میں جب جاتے ہیں بریانی اگر آ جائے یا سالن اس میں گوٹی نہ ہو تو گوشت تلاش کرتے رہتے ہیں بیٹھ. تو یہ اللہ نے بقرعید کے دن ہمیں گوشت وافر مقدار میں دیا, وہ خوراک جو طاقتور بھی ہے اور لذت میں بھی سب سے زیادہ, گوشت لذیذ بھی بہت ہوتا ہے. تو لہذا بقرعید میں ہمیں خوشی بھی منانی نہیں پڑتی, ہمیں پتہ ہے کہ کباب بھی کھائیں گے تو کوفتے بھی کھائیں گے تو بہاری بوٹی بھی چلے گی اور گوشت بھی بڑا زبردست, قصائی والا گوشت نہیں ہوتا, وہ اس میں سب چیزیں ہوتی ہیں. پتہ ہے کہ یہ جو چانپے میں کھا رہا ہوں یہ بکرے ہی کی چانپے ہیں, پہلی دفعہ انسان کو یقین آتا ہے کہ یہ جو میں پائے کھا رہا ہوں یہ واقعتاً کس کے پائے ہیں, بکرے ہی. قصائی سے جب لے کر آتے ہیں اطمینان نہیں ہوتا, یعنی کیا کھلا رہا ہے, کہاں سے اٹھا کے, پانی والا گوشت بھی کھلا رہا ہے اور کیا کیا کھلا رہا ہے. تو یہ وہ چانپے ہوتی ہیں جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ ہم سہراب گوٹ سے اپنے ہاتھوں سے لے کر آئے تھے یہ جانور. تو خوشی ہوگی نہیں ہوگی, غریبوں کو بھی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ قربانی کے گوشت کے تین حصے کیے جاتے ہیں, ایک حصہ غربا اور مساکین میں بانٹ دیا جاتا ہے. پورے سال مساکین نے اتنا گوشت نہیں کھایا ہوتا جتنا ان دنوں میں کھاتے ہیں. تو یہاں بھی جسمانی خوشی بھی اور روحانی خوشی کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا اور گلے پہ چھری چلائی, اللہ نے ہمیں وہ سنت زندہ کرنے کا موقع دے دی, یاد تازہ کر دی ان کی, اللہ کے خلیل سے مناسبت, ان سے محبت کا اظہار, اور ابراہیم کی قربانی والی سنت کا احیاء, اس کو زندہ کر دیا ہم نے. اور فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی, گوشت بھی کھا رہے ہیں ثواب بھی مل رہا ہے, اور کیا چاہیے بھائی. ورنہ عام طور پہ یا تو ثواب ملتا ہے یا کھانا ملتا ہے, دونوں میں سے ایک چیز ملتی ہے, عام دنوں کی بات کر رہا ہوں, لیکن بقرعید کے دن میں ثواب بھی ملے گا اور گوشت بھی ملے گا. اسی کا شکرانہ ہے دو رکعت جو ہم آ کے مسجد میں پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مذہب سے وابستہ کیا اسلام سے, اس کے تہوار بھی بڑے دلکش ہیں, ان میں بھی بڑی روحانیت ہے, پاکیزگی ہے, لطف ہے, مزہ ہے, تصنع اور تکلف نہیں ہے, بناوٹ نہیں ہے اس میں, بناوٹ نہیں ہے کہ ہے کچھ نہیں بس اچھل اچھل کے خوش ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, بناوٹ نہیں ہے اس میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین اور مذہب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دعا اللہ سے ضرور مانگا کریں, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ, تو نے ہمیں جس دین برحق سے وابستہ کیا ہے, جس کلمے کی ہمیں تو نے توفیق دے دی, تو اب زندگی کے کسی موڑ پر ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کرنا, ٹیڑھا پن پیدا نہ کرنا, ہمارے دلوں کو اس دین برحق سے پھیر کے کسی اور طرف نہ لے کے جانا, اور اسی پر ہمیں موت واقع ہو, اسی دین برحق پر ہماری موت واقع ہو. انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ, اے اللہ تو یقیناً ایک دن مردوں کو زندہ کرے گا, حساب و کتاب کے لیے کھڑا کرے گا, تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار اہل ایمان کے علاوہ کسی اور میں ہو, پھر اس دن ہم رسوا اور ذلیل ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے, اور خاص طور پر یہ جو آج کا عید کا دن ہے, اللہ اسے پوری عالم اسلام میں جو مسلمان جس کرب و اذیت سے گزر رہے ہیں, مصر میں, برما میں, شام میں, افغانستان میں, اللہ تعالیٰ اس دن کو ان تمام مسلمانوں کے لیے امن کا دن بنا دے. ظلم اور بربریت میں عجیب بات ہے, پوری دنیا میں صرف مسلمان ہی پٹ رہا ہے, کہیں جائیں گے مسلمان کا خون بہہ رہا ہے, تو یہ بھی ایک سازش ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب ساری دنیا کی قومیں تمہیں ترنے والا سمجھ کے کھانے کی کوشش کریں گی, ایسے ٹوٹیں گی جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹتے ہیں. ایسے ہی حالات آج پیش آ گئے ہیں. تو دعا کریں اللہ ان برما کے مسلمانوں کو, بنگلہ دیش میں بھی جو دینی قوتیں ان کو کچھ سیکولر حکومت کچل رہی ہے, ظلم و ستم ہو رہا ہے. مصر میں آپ کے سامنے ہے کہ ایک دینی حکومت آئی تھی, صدر مرسی جو بیچارہ نماز پڑھتا تھا اور اس کی زوجہ پردہ کیا کرتی تھی, پڑھتا بھی تھا اور نماز پڑھاتا بھی تھا. ایسے صدر ہمارے صدر, کسی نے کئی بیٹا کسی نے کسی کو کہا کہ بھائی کوئی اچھا سا ایس ایم ایس بھیجو, لطیفہ ہو جس سے طبیعت خوش ہو جائے. تو اس نے بھیجا کہ صبر کریں زرداری نماز پڑھ رہا ہے, فارغ ہو جائے پھر میں بھیجتا ہوں لطیفہ. تو ہماری یہ بات, تو ہمارے صدور تو ایسے ہیں. مصر کا جو صدر تھے وہ کیا تھا؟ نمازی. تو چونکہ وہ نمازی پرہیزگار آدمی تھا, دین سے محبت تھی اس حکومت کا, اور قانونی حکومت تھی, جمہوریت کے ذریعے آئی تھی, جو وہاں کا لا ہے قانون, اس حکومت کا تختہ الٹ دیا. تو یہ ہو رہا ہے دنیا میں اہل اسلام کے ساتھ, دینداروں کے ساتھ. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس عید کی برکت سے مسلمانوں کو ان حالات سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.